الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد حضرت والا کا ایک ارشاد گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں اتوار کے دن پڑھا تھا جو توبہ اور دعا سے متعلق ہے. اور حضرت والا نے یہ فرمایا کہ استغفار اور توبہ ایسی چیز ہے کہ ایک طرف تو اس سے انسان کے گناہوں کی معافی ہوتی ہے یا کم از کم اس میں تخفیف ہوتی ہے, اور دوسری طرف جو بندہ توبہ استغفار کرتا رہے تو اللہ جل جلالہ کی سنت یہ ہے کہ عام طور پر اسے پھر گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرماتے ہیں. اسی سلسلے میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ توبہ دو قسم کی ہوتی ہے, ایک توبہ اجمالی اور ایک توبہ تفصیلی. اجمالی توبہ تو یہ ہے کہ آدمی ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عاجزی کے ساتھ اپنی پچھلی زندگی کے تمام گناہوں سے اکٹھی توبہ کر لے کہ یا اللہ مجھ سے بڑے سخت گناہ سرزد ہوئے ہیں, رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وانہ لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی انک انت الغفور الرحیم. میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے گناہوں کا ارتکاب کر کے, آپ اپنے فضل و کرم سے ان سب گناہوں کو معاف فرما دیجیے. تو ایک مرتبہ اکٹھی سارے گناہوں کی سے توبہ کر لیں, یہ تو اجمالی توبہ ہے. اور تفصیلی توبہ یہ ہے کہ جن گناہوں کی تلافی ممکن ہے ان کی تلافی میں لگ جائے, جس کے بارے میں کہتا کبھی نمازیں اگر قضا ہیں تو ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں, ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھتا جائے. روزے اگر قضا ہیں تو روزوں کی ادائیگی کی فکر کرے, جتنے روزے ہیں ان کو قضا کرے, اور وصیت بھی لکھ دے کہ میں آج سے یہ کام شروع کر رہا ہوں, اگر اپنی زندگی میں مکمل نہ کر پایا تو میرے ترکے سے اس کا فدیہ ادا کیا جائے. اور دوسرے جو اس سے زیادہ اہم اور قدر دشوار کام ہے وہ ہے حقوق العباد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معاملہ رکھا ہے کہ جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے حقوق کا تعلق ہے وہ تو توبہ اور استغفار سے معاف فرما دیتے ہیں، لیکن اگر کسی بندے کا حق اپنے ذمے رہ گیا تو وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک یا تو ادا نہ کر دیا جائے یا وہ بندہ معاف نہ کرے، اس وقت تک وہ ادا نہیں ہوتا. تو اس کے لیے اگر ساری کسی زندگی کا جائزہ لے کے دیکھیں کہ کس کس کے حقوق ہم نے پامال کیے، تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اس کی اپنی زندگی میں تلافی کرنی جہاں تک ممکن ہو ضروری ہے. کسی کا اگر مالی حق ہے، قرضہ لیا تھا نہیں ادا کیا، کسی کی مزدوری اپنے ذمہ واجب تھی وہ نہیں ادا کی وغیرہ، تو اس کی ادائیگی کی فوری کوشش کرے، جتنا ہو سکے جلد از جلد اس کو ادا کرے. اور اگر کسی کی حق تلفی کی تھی، اس طرح کی غیبت کی کسی کی، کسی کو برا کہا، کسی کا دل دکھایا، تو اس سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں زیادہ اہم اور مشکل ہے، دشوار ہے بظاہر، کہ کہاں کہاں تک آدمی معافی مانگے، کس کس سے مانگے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ بندے کو کسی ایسے کام کا مکلف نہیں فرمایا جو اس کے وسعت سے باہر ہو. اس واسطے اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے جتنے اہل تعلقات ہیں ان سب کو کوئی خط لکھ دے معافی کا، کہ اگر میری طرف سے آپ کی کوئی حق تلفی ہوئی ہو تو اللہ کے لیے مجھے معاف فرما دیجیے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ دل میں فکر پیدا ہو تلافی معافات کی، جو کچھ گزر چکا ہے اس کی تلافی کی فکر پیدا ہو. جب فکر پہ لگ جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دیتے ہیں. جب ایک آدمی تلافی کی فکر میں لگ گیا اور کوشش شروع کر دی، مثلا آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، اجمالی توبہ کر لی اور دل میں ارادہ کر لیا کہ سارے حقوق اللہ اور حقوق العباد جن جن کی تلافی ممکن ہے ان سب کی تلافی میں کرنے کی کوشش شروع کر دیتا ہوں آج ہی سے. شروع کر دی، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھنی شروع کر دی، مثلا روزہ قضا کرنا شروع کر دیا، وصیت بھی لکھ دی، اور اپنے اہل تعلقات میں جتنا ہو سکتا ہے ان کے حقوق کی چھان بین بھی شروع کر دی، اور ان سے معافی بھی مانگنے کا سلسلہ شروع کر دیا. اب اگر کسی وجہ سے یہ بندہ اس کام کو مکمل نہ کر پایا، پہلے انتقال ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، یا کوئی ایسی رکاوٹ پیدا ہو گئی کہ جس کی وجہ سے یہ تکمیل تک اس کو نہ پہنچا سکا، سوال یہ ہے کہ پھر کیا ہوگا، پھر کیسے معافی ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اگرچہ بظاہر کوئی راستہ نظر نہیں آتا، کیونکہ قانون یہ ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کر دے گا تو ہمیں معافی نہیں ملے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ روانہ ہوا ہے منزل کی طرف، اس نے چلنا شروع کیا ہے، اپنی سی کوشش شروع کر دی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کے اوپر رحم بھی فرماتے ہیں، اور اس رحم کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جن بندوں کے حقوق اس نے ضائع کیے تھے، جن بندوں کے حقوق ضائع کیے تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی فرما دیتے ہیں، کچھ اجر عطا فرما. تو بھائی تمہارا حق تھا فلاں کے ذمے، اس نے اپنی سی کوشش کی حق ادا کرنے کی لیکن کر نہیں پایا، اب تم اس کو معاف کر دو، ہم تمہیں اس کے بدلے میں جنت کی فلاں فلاں نعمتیں اور عطا فرما دیں۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تلافی فرما دیتے ہیں۔ اور اس کا ایک واقعہ حدیث میں آتا ہے، حضور افضل نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے بہت قتل کر دیا تھا، بہت سے انسانوں کو قتل کیا تھا، اور قتل اللہ بچائے حقوق العباد میں سب سے زیادہ سنگین گناہ جو ہے وہ کسی کی ناحق جان لینا ہے، اس سے بعد کوئی اور گناہ نہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جو کوئی شخص دوسرے کسی کو قتل کرے ناحق، نہ تو کسی کا بدلہ لینے کے لیے اور نہ اس وجہ سے کہ کوئی فساد بچا رہا تھا، بلکہ ناحق قتل کرے کسی کو، تو ایسا ہے جیسے سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ اتنی زبردست وعید ہے قرآن کریم میں قتل نفس کی، اور ایک آیت میں تو یہاں تک فرمایا کہ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا، جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ بچائے، اتنا زبردست گناہ ہے قتل نفس۔ آج تو انسان کی حقیقت مکھی مچھر سے بھی زیادہ بے حقیقت بنا دی گئی ہے کہ بات بات کے اوپر قتل، بات بات کے اوپر قتل، اور یہاں تک کہ خود دیندار لوگ، دین کا نام لینے والے بھی معمولی معمولی باتوں پر کسی کے جان لینے کے درپے ہو جاتے ہیں، اور بظاہر دین کے نام پر بھی لوگوں کو قتل کرتے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ شریعت نے اس کا خون ہمارے لیے حلال کیا یا نہیں کیا۔ اللہ بچا، ذرا ہمارے سے اختلاف ہے، مسلک کا اختلاف، نقطۂ نظر کا اختلاف، کسی بھی قسم کا اختلاف ہو، اور بس یہ سمجھ لیا کہ اگر اس کی جان جو ہے بے حقیقت ہے، اگر مر گیا تو مرنے دو، اور اگر کسی نے مار دیا تو کوئی مذاقہ نہیں۔ جو خاص طور سے کسی دوسرے مسلک کا آدمی ہو تو اس کو قتل کرنے کی تو کوئی اہمیت ذہن میں ہے ہی نہیں، تو یہ بڑی خطرناک ذہنیت پیدا ہو رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ کسی کو قتل کرنے سے بڑا کوئی اور جرم شرک کے بعد نہیں، سب سے بڑا جرم تو شرک ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہے، دوسرے نمبر پر یہ قتل نفس ہے۔ تو اس آدمی نے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک پچھلی امتوں میں ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کر رکھے تھے، 99 قتل، جب 99 قتل کر چکا تو کچھ ہوش آیا کہ میں نے تو اتنے زبردست گناہوں کا ارتکاب کر رکھا ہے، 99 آدمیوں کو قتل کر رکھا ہے، اور یہ گناہ ایسا ہے کہ اس کی معافی مانگے تو کس سے مانگے، جس کا حق تھا اس کو تو دنیا سے رخصت کر ہی دیا، اب اس کے بعد جا کے کہاں معافی مانگے گا، تھوڑے مجھے معاف کر دو، وہ جا چکا دنیا۔ تو 99 قتل کیے ہوئے تھا، اب ہوش آیا کہ میرا ٹھکانہ تو جہنم میں ہوگا، اس سے کیا راستہ ہے بچنے کا۔ تھا وہ عیسائی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیروکار تھا، پتہ نہیں سچا تھا یا جھوٹا تھا اللہ جانے۔ تو کسی عیسائی پادری کے پاس پہنچا، اس نے کہا کہ بھائی میں 99 قتل کر چکا ہوں اور اب توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو کوئی طریقہ بتائیے جس سے میں جہنم سے بچ سکوں۔ तो ईसाई उन्होंने कहा पादरी ने कि भाई तुम्हारे तो बचने को बचाव का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि इतना जबरदस्त गुनाह तुमने किए हैं और जिन आदमियों का कत्ल किया वो है नहीं दुनिया में, कौन से माफी मांग सको, लिहाजा कोई बचाव का रास्ता नहीं है, तुम तो सीधे जहन्नम में जाओ और कोई रास्ता नहीं। तो कहते हैं कि ये वो हदीस में आता है कि जब उस ईसाई राहिब ने, ईसाई पादरी ने उसको मायूस कर दिया कि अब तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं है बचाव का, तो मायूस जब हो गया तो उसने कहा जब 99 किया है तो चलो 100 और भी सही, सेंचुरी पूरी कर दी उसने और उस पादरी को भी ठिकाने लगा दिया लगा दिया। अब उसके बाद फिर परेशान हुआ कि ये मैंने 99 के तो 100 कर दिए और क्या रास्ता हो, फिर किसी के पास गया उससे जाके पूछा, तो उसने कोई अल्लाह का नेक बंदा था उसने कह दिया कि भाई मुझे ये ख्याल होता है कि तुम फलां बस्ती में चले जाओ, वहाँ उस बस्ती में नेक लोग रहते हैं, उनसे तौबा इख्तियार करो, अब तक जो कुछ किया उससे तौबा करो और फलां बस्ती में जाकर वहाँ नेक तौबा इख्तियार करो, नेक लोग रहते हैं, तो जब तुम वहाँ जाके नेक तौबा इख्तियार करोगे और अपने गुनाहों को छोड़ दोगे और अल्लाह ताला के हुक्मों के इताअत शुरू कर दोगे तो उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम पर फजल फरमा दें, रहमत की नज़र हो जाए और फिर अल्लाह ताला तुम्हें किसी तरह माफ़ फरमा दें। तो ये शख्स जो था अब इसको कुछ उम्मीद पैदा हुई, ये उस अपनी बस्ती को छोड़कर उस बस्ती की तरफ रवाना हुआ, अभी बस्ती में पहुंचा नहीं था, आगे रास्ते पर था कि वहां मौत आ गई और मलकुल मौत पहुंच गए, रूह कब्ज कर ली, इंतकाल हो गया। तो हदीस में फरमाया कि जिस वक्त इंतकाल होने लगा तो ये सब थोड़ी बहुत जान बाकी थी तो उस वक्त जितना भी उसमें जान बाकी थी तो अपना सीना जो है वो उठा उठा कर उस तरफ चल रहा था जिस तरफ उसको जाना था, नेक लोगों की बस्ती की तरफ सीना उठा उठा कर कि थोड़ा थोड़ा सड़क सड़क के किसी तरह जितना भी करीब हो सकूं उस बस्ती के करीब हो जाऊं, इसी हालत में इंतकाल। तो अब मलाइका रहमत और मलाइका अजाब दोनों के दरमियान इसमें कलाम हुआ कि भाई ये किसका आदमी है, जो अजाब के फरिश्ते थे उन्होंने कहा ये तो हमारा आदमी है क्योंकि 100 आदमी कत्ल कर चुका, लिहाजा इसको हमें ले जाना है जहन्नम की तरफ। और जो रहमत के फरिश्ते थे उन्होंने कहा नहीं ये चल चुका था सीधे रास्ते पर, तौबा कर चुका था और सीधे रास्ते पर जा रहा था, तो इसने अपनी सी कोशिश कर ली थी लिहाजा ये हमें ले जाना चाहिए। तो जब दोनों के दरमियान ये इख्तलाफ हुआ तो अल्लाह जल जलालू के से पूछने के लिए के गए कि ये इसके साथ क्या मामला किया जाए, तो आप अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इसके दरमियान नापो जगह, ये अपनी पुरानी बस्ती से कितना दूर है और नई बस्ती जिसकी तरफ जा रहा था उससे कितना दूर है। तो जब नापा गया तो मालूम हुआ कि वो जो बस्ती जिसकी तरफ जा रहा था उससे एक जरा ज्यादा करीब था, आधे रास्ते पर था लेकिन उसकी तरफ एक जरा ज्यादा बढ़ चुका था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अब इसकी मगफिरत की जाती है और इसको कबूल कर दिया जाता है। यह हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक्य बयान फरमाया पिछली उम्मतों के सब का। उलमा किराम ने इसके ऊपर इस हदीस की शरह करते हुए ये सवाल उठाया कि भाई ये तो इतने सारे आदमियों का कातिल था اور قتل جو ہے اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے, تو صرف توبہ کر لینے سے تو معاف نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ کیسے معاف ہو گیا جب بغیر ان لوگوں کے معاف کیے ہوئے؟ اور اس کے جواب میں علماء کرام نے یہی فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ چونکہ اس نے اپنی سی کوشش شروع کر دی تھی اور اس سمت میں چل کھڑا ہوا تھا اور اخلاص کے ساتھ چلا تھا, اس میں کوئی ملاوٹ نہیں تھی, اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس اخلاص کو قبول فرمایا. اور جن لوگوں کے حقوق تلف کیے تھے, جن لوگوں کے حقوق ضائع کیے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو راضی کر دیں گے اس کے لیے کہ بھائی ہم نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا ہے, تم بھی معاف کر دو, تم معاف کر دو گے تو تمہیں اس کے سلے میں اتنا اتنا کچھ دیا جائے گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت, ایسی صورت میں بھی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہیے. کتنا گیا گزرا آدمی ہو, اس نے حقوق ضائع کیے ہوئے ہوں, لیکن جب ایک مرتبہ توبہ کر کے تلافی کی طرف چل پڑتا ہے آدمی, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. لیکن یہ ساری بات جو ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہے. قانون تو وہی ہے کہ کسی بندے کا حق بغیر اس کے معاف کیے ہوئے معاف نہیں ہوتا, قانون وہی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ایسے بندے پر بعض اوقات رحم فرما دیتے ہیں کہ جو اپنی سی پوری کوشش کر چکا, اور خاص طور سے بھائی حقوق العباد کے اندر جو اجتماعی قسم کے حقوق ہوتے ہیں ان کی خاص طور پر بڑی نگرانی کی ضرورت ہے, اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. یعنی ایک تو معاملہ یہ ہے کہ میرا کسی ایک آدمی سے واسطہ ہے اور اس ایک آدمی کا میں نے کوئی حق تلف کر دیا, تو اس کی معافی اس لحاظ سے آسان ہے کہ اسے ایک آدمی کی طرف رجوع کر کے اور اس سے معافی مانگ لیں گے تو معاف ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں ایک آدمی کا حق نہیں, سینکڑوں انسانوں کا حق اس سے وابستہ ہے, تو وہاں کس کس سے معافی مانگو؟ اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ مثلا یہ جو ہم مسجد اور مدرسے کا انتظامات کرتے ہیں, تو مدرسے میں مثلا دارالعلوم ہے مثال کے طور پر, اب اس کی جو آمدنی ہے وہ لوگوں کے دیے ہوئے چندوں سے ہوتی ہے نا, تو جو کوئی بھی کام ہو رہا ہے مدرسے کے اندر وہ چندے کی آمدنی سے ہو رہا ہے, اکثریت چندے کی آمدنی کی ہے, اور وہ چندہ کس کا؟ دینے والے سینکڑوں ہیں, کسی نے 10 روپے دیے, کسی نے 20 روپے دیے, کسی نے 1000 دیے, کسی نے 1,00,000 دیے, کسی نے 1,00,000 دیے, لیکن بے شمار افراد ہیں. اب اگر اس مدرسے کی آمدنی کے اندر اعوذ باللہ کوئی خرد برد کرے یا کوئی نہ اس آمدنی کو غلط استعمال کرے, تو یہ ایک آدمی کا حق نہیں مارا اس نے, بلکہ جتنے چندہ دینے والے تھے ان سب کا حق مارا. تو اگر کوئی شخص کوئی معافی کرنا چاہے تو کس کس سے جا کے معافی مانگے, کہاں کہاں جا کے معافی مانگے؟ اس واسطے ایسے مقامات جو ہیں وہ اور زیادہ خطرناک ہیں. مسجد ہے, مسجد کا لوگ چندہ دیتے ہیں اور اس کے اندر مسجد کی آمدنی ہو رہی ہے, جو آدمی مسجد کا انتظام کرنے والا ہے وہ اگر مسجد کی آمدنی کو غلط استعمال کرے تو وہ ایک آدمی کا حق نہیں مار رہا, بلکہ جتنے چندہ دینے والے تھے مسجد میں ان سب کا حق مار رہا. لہذا کس کس سے معافی مانگے؟ اور اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ جاؤ تو جتنے سرکاری املاک ہوتی ہیں, سرکاری ملکیتیں ہوتی ہیں, یعنی فلٹروں کے بازار میں, یعنی بجلی کے کھمبے لگے ہوئے ہیں, سڑکیں ہیں یا سرکاری عمارتیں ہیں, تو یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت اگر اس کو ہم جلا دیں گے تو کسی عمارت کو آگ لگا دیں گے یا کوئی کھمبا گرا دیں گے تو یہ حکومت کی ہے تو اس کو حکومت کو سزا دو, تو اس کو یہ گرا دو اس عمارت کو, یا اس کو جلا دو, اس کو آگ لگا دو. تو حقیقت میں یہ حماقت ہے اس واسطے کہ وہ حکومت کی ملکیت تھوڑا ہی ہے, جو حاکم بیٹھا ہوا ہے اس کی ملکیت تھوڑا ہی ہے, وہ ملکیت تو پوری قوم کی ہے, پوری قوم کی ہے, جس میں بھی داخل ہوں تم بھی داخل ہو اور زید عمر بکر سب داخل ہیں, سب کی مشترک ملکیت. اب اگر اس کو کوئی شخص ناجائز طور پر ضائع کرتا ہے تو یہ حقوق کس سے پامال ہوئے؟ پوری قوم سے پامال ہوئے. یا سرکاری خزانے میں سے کوئی آدمی خود بوز کرتا ہے کسی طرح, یعنی حکومت کے جو ذرائع ہیں ان کے اندر کوئی خود بوز کرتا ہے, چوری کرتا ہے, تو یہ چوری کسی ایک آدمی کی چوری نہیں ہے, یہ پوری قوم کی چوری ہے. اور جب پوری قوم کی چوری ہے تو اگر فرض کرو توبہ کی توفیق ہو گئی, تو توبہ کی توفیق ہونے کے بعد کس کس سے معافی مانگے گا؟ جو ساری قوم ہے کس کس سے معافی مانگے گا؟ وہاں تو خط لکھنا بھی مشکل ہے کہ خط لکھ دے, اتنے سارے کتنے لاکھوں آدموں کو کیسے خط لکھ کے ان سے معافی مانگے گا؟ تو اس واسطے یہ بڑی خطرناک بات, یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک عجیب فضا چل پڑی ہے کہ جہاں حکومت کے خلاف کوئی مظاہرہ کرنا ہو, احتجاج کرنا ہو, تو گاڑیاں جلاؤ, سڑکوں کے اوپر پتھر رکھ دو, عمارتوں کے اندر توڑ پھوڑ شروع کر دو, تو یہ کسی طرح بھی حلال نہیں. اور اتنا سنگین گناہ ہے کہ اس کی گناہ اس کا تلافی ممکن نہیں, بظاہر حالات تو آتا ہے پھر ممکن نہیں. یہ خاص اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے اس طرح, جیسے کہ میں نے اس قاتل کا واقعہ سنایا, اس طرح اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہو جائے کسی بندے پر تو وہ الگ بات ہے, لیکن قانون کے نقطہ نظر سے اس کی معافی کا کوئی راستہ نہیں, کوئی راستہ نہیں اس کی معافی کا. اس واسطے کہ اتنے آدمیوں سے کیسے معافی مانگے گا؟ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے, اصل میں یہ کسی زمانے میں جب انگریز کی حکومت تھی ہندوستان پاکستان کے اوپر, تو بعض لوگوں نے یہ فتوی دے رکھے تھے کہ انگریز کیونکہ قاسم حکومت ہے لہذا اس کی قانون شکنی جائز ہے, اگرچہ جو محتاط علماء تھے انہوں نے بھی اس وقت بھی یہ فتویٰ نہیں دیا, تو لیکن بعض لوگوں نے دے رکھے تھے. اور وہ بہرحال انگریز کا زمانہ تھا, تو اس وقت میں انگریزی حکومت کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے مختلف طریقے لوگوں نے اختیار کر رکھے تھے, وہی سلسلہ اب بھی چلا آتا ہے, اور وہی سلسلہ اس طرح جاری ہے کہ جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو لوگ توڑ پھوڑ کا مظاہرہ کرتے ہیں اور حکومت کا مال چوری کرنے میں کوئی مذائقہ محسوس نہیں کرتے, حالانکہ حکومت کا نہیں ہے, وہ پوری قوم کا ہے اور پوری قوم اس میں حصہ دار ہے, اور حق تلفی اس میں کسی حکومت کے حاکم کی نہیں ہوتی, پوری قوم کی ہوتی ہے. اور کس کس سے آدمی معافی مانگے گا؟ ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ صدرہ تو اس زمانے میں بھی جبکہ انگریز کی حکومت تھی, وہ فرماتے تھے کہ بھائی یہ وہ اس کے قائل نہیں تھے کہ کیونکہ انگریز کی حکومت ہے لہذا تو قانون شکنی کرو, وہ فرماتے تھے کہ کوئی بھی یہ حکومت, یہ انگریز تھوڑی مالک ہے اس کا, جیسے ریلوے کے بارے میں حضرت بہت اہتمام کرتے تھے ریلوے کے قوانین کا, فرماتے تھے کہ سب کو جو بھی ریلوے استعمال کرے تو اس کے قانون کو سیکھ کر کرے کہ بھائی کون سا کام کرنا درست ہے کون سا نادرست ہے. اور یہ پہلے بھی شاید میں نے واقعہ سنایا تھا کہ حضرت ایک مرتبہ جا رہے تھے تو اگر سامان جو ہے وہ کچھ مقرر مقدار سے زیادہ ہوتا تھا تو قانون یہ ہے کہ اس کو بکنگ کرا کے اس کے پیسے ادا کرے پھر سامان لے کے جائے. تو حضرت ایک مرتبہ تشریف آ رہے تھے تو ان کا سامان تول کے انہوں نے پہلے سے دیکھ لیتے تھے کہ یہ زیادہ ہے, تو جا کر وہاں بکنگ جہاں ہوتی تھی سامان کی وہاں پر جا کر لائن میں لگے ہوئے تھے حضرت کہ اس کے سامان کی جو زیادہ اجرت ہے وہ دے کر میں سفر کروں. तो वहां का जो गार्ड था गाड़ी का, उसने देखा हजरत को कि लाइन में लगे हुए हैं, तो हजरत के पास आया, आके कहा कि आप क्या यहाँ क्यों लगे हुए हैं लाइन में। हजरत फरमाया मेरे पास सामान ज्यादा है तो इस वास्ते मैं लाइन में लगा हुआ हूँ ताकि इसका किराया देकर फिर लेके जाऊँ। कहाँ हजरत, कहाँ आप इससे कड़े पड़ गए, आइए मेरे साथ और मैं ले जाता हूँ आप। हजरत ने फरमाया कि भाई कहाँ ले जाओगे, कहा कि मैं खुद रेल का गार्ड हूँ, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको, और सामान इतमान से आप रख लीजिए। उन्होंने कहा भाई आप कहाँ तक जाओगे मेरे साथ, तो उन्होंने कहा कि जी मैं तो कानपुर तक जाऊँगा। तो हजरत ने फरमाया मुझे तो उससे भी आगे जाना है, कानपुर करवा की बात नहीं, वहाँ जो गार्ड आएगा तो उससे कह दूंगा और वो आपको ले जाएगा। हजरत ने फरमाया जब मैं उतरूंगा तो नीचे वो जो वहाँ स्टेशन के ऊपर अफसर होंगे वो मुझसे मुतालबा करेंगे। कहा कि उसकी भी फिक्र ना करें, मैं उस गार्ड से कह दूंगा, वो जहाँ आप उतरेंगे वहाँ के स्टेशन मास्टर से कह देगा और वो आपको दिखा के ले जाएगा। हजरत ने कहा मुझे तो और आगे जाना है। उन्होंने कहा और आगे कहाँ जाना है, ताकि मुझे आगे जाके अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश होना है। वहाँ जब सवाल होगा कि तुमने अपना सामान ले गए थे तो उसका मेरे पास वहाँ कौन सा गार्ड आके मुझे बचाएगा। अब उसकी स्थिति गुम हो गई, वो हिंदू था, लेकिन हजरत ने फरमाया जब फरमाया तो उसने कहा जी ये बात आपने ऐसे कह दी कि उसके बाद मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तो हजरत फिर लाइन में लगे रहे, पैसे दिए, पैसे देकर लेके गए। क्यों? इस वास्ते के उस वक्त रेलवे जो थी वो कौमी मिल्कियत, सारे इंसान उसके मिल्कियत में शरीक थे। तो हजरत फरमाते अगर मैं उसकी हक तलफी करूंगा तो सारे कौम की हक तलफी होगी, उसकी से माफी मांगू। अब जरा देखो दिन रात हमारे हम लोग किस तरह इन हकूक को तलब करते हैं और हमारे कान पर जो भी नहीं रही। और मैंने हजरत के एक बड़े अहम मुतालिकीन से ये बात सुनी कि हजरत वाला के एक खलीफा थे जिनको हजरत ने खिलाफत अदा फरमाई, हजरत के मुजाज़ बैत थे। वो एक मरतबा हजरत वाला के पास आए सफर करके और अपने छोटे बच्चे को साथ लेकर आए दुआ कराने के लिए, और हजरत के पास पेश किया कि हजरत ये मेरा बच्चा है इसके लिए दुआ फरमा दीजिए। तो हजरत दुआ फरमाई और पूछा भाई क्या उम्र है इसकी, कहा कि 13 साल उम्र है। हजरत ने पूछा आप जब रेल में आए थे तो इसका पूरा टिकट लिया था या आधा टिकट लिया था, तो उन्होंने कहा कि हजरत आधा लिया था। तो आधा क्यों लिया था, कानून तो यह है कि 12 साल से ज्यादा की उम्र का टिकट जो है वो पूरा लगता है, फिर आपने आधे टिकट पर कैसे सफर किया। तो उन्होंने कहा कि हजरत ये है तो 13 साल का मगर बिल्कुल देखने में 12 साल से भी कमी का लगता है, कमजोर सा है, इस वास्ते मैंने इसका आधा टिकट ले लिया। हजरत ने फरमाया कि इससे पता चला कि आपको तरीक की हवा भी नहीं लगी, लिहाजा आज से खिलाफत वापस आपको, जो आपको खिलाफत दी थी बैत की इजाजत दी थी वो वापस, क्योंकि आपको तरीक की यानी तसव्वुफ की सुलूक की दीन की हवा भी नहीं लगी। क्योंकि एक बच्चे को जो 13 साल का था उसको आधा टिकट पर ले आए, इस वास्ते हजरत ने खिलाफत वापस ले ली। क्यों इतनी जबरदस्त गिरफ्त, क्यों? इस वास्ते कि इसमें जो हक जाय हुआ वो कौन सा हुआ, हुकूक लिबाद, और हुकूक लिबाद में किसके, पूरी कौम। क्योंकि जब टिकट आधा लिया तो आधी कीमत गोया गसूब की उसकी, और किसकी गसूब की, पूरी कौम। अब अगर कोई शख्स तौबा करे इस्तगफार करे तो किससे माफी, किस किस से माफी मांगे, कहां जाए जाकर माफी मांगे। اس واسطے حضرت نے فرمایا کہ اتنا سنگین جرم کیا تو اس لیے میں واپس کہتا ہوں خلافت. تو یہ جتنے سرکاری املاک کے بارے میں جو اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں اس میں معاملہ بڑا ہی خطرناک ہے کہ اس سے معافی مانگنے کی کا کوئی راستہ بظاہر نظر نہیں آتا. اس واسطے اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ہمارے حضرات حضرت شیخ العلیہ رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ العدیث اور صدر مدرس اور بس کیا کیا تاریخ میں ان کے الفاظ کہے جائیں, وہ مجلس شورا نے دارالعلوم دیوبند شورا نے فیصلہ کیا کہ ان کی تنخواہ بڑھا کر 10 روپے سے 15 روپے کر دیا جائے. اس زمانے میں 10 روپے یا پتہ نہیں کچھ ایسا ہی تھا, 5 روپے بڑھائے تھے تنخواہ میں. جب حضرت کو علم ہوا تو حضرت نے باقاعدہ خط لکھا مجلس شورا کے نام کہ آپ کو کیا حق ہے میری تنخواہ بڑھانے کا, اس واسطے کہ پہلے تو میں ذرا قوی تھا, زیادہ وقت صرف کیا کرتا تھا, زیادہ محنت سے پڑھاتا تھا, اب تو بوڑھا ہو گیا ہوں اور بوڑھا ہونے کی وجہ سے وہ قوا بھی باقی نہیں رہے اور اتنا وقت بھی نہیں دے پاتا, اتنی محنت بھی نہیں کر پاتا, تو آپ کو چاہیے تھا کہ تنخواہ کم کرتے, الٹا آپ نے بڑھا دی تنخواہ, تو آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ تنخواہ بڑھائے. تو لوگ تنخواہ بڑھانے کی درخواستیں بہت دیتے ہیں لیکن یہ مثال حضرت نے قائم کی کہ تنخواہ گھٹانے کے لیے درخواست دی کہ میری تنخواہ بڑھنی نہیں چاہیے بلکہ گھٹنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے جو فکر یہ تھی کہ یہ مدرسے کا مال ہے اور چندوں سے آتا ہے, تو اگر کہیں اس میں تھوڑا سا بھی ہم سے کوتاہی ہو گئی تو اتنے سارے آدمیوں سے معافی کہاں مانگتے پڑیں گے. حضرت مولانا عبداللطیف صاحب جو دارالعلوم سہارنپور کے مہتمم تھے, ناظم تھے, ناظم اعلیٰ تھے, تو وہ مدرسے کے لیے جلسہ ہوتا تھا تو جلسے کے اندر ان کا اہتمام کرتے تھے, مہمان آتے تھے, مہمانوں کا کھانا وانے کا انتظام کرتے تھے, رات کو 11 بجے تک سارا انتظام کر کے سب کو کھانا کھلا کے اپنے گھر سے لے کر آتے تھے کھانا, اور وہ ٹھنڈا ہو چکا ہوتا تھا اور وہ ٹھنڈا کھانا تناول فرماتے تھے اس احتیاط کے ساتھ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مدرسے کا کھانے کی لقمہ یہ چندوں سے آیا ہے, یہ کہیں میرے لیے ناجائز نہ ہو, اس لیے الگ لے کر آتے تھے اہتمام کرتے. تو جو جہاں پر کہ اجتماعی چندوں سے, اجتماعی روپے سے, اجتماعی پیسوں سے کام ہوتا ہو وہاں پر تو حقوق و لباد کا معاملہ اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے, اس لیے اس میں اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. آئندہ کے لیے تو احتیاط کرنی ہی چاہیے لیکن اگر کسی سے بے احتیاطی ہوئی ہے تو اس کا راستہ یہ ہے کہ جہاں بے احتیاطی ہوئی ہے وہ رقم اس کو پہنچانے کی کوشش کرے کسی طرح, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کرے, استغفار کرے. تو یہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا اس قاتل کا, اس سے استنباط کر کے ہمارے حضرت ملمت مانا خان و صلی اللہ تعالیٰ سرہ نے یہ فرمایا کہ بھائی اگر حقوق العباد بھی کسی سے فوت ہوئے ہیں اور وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو بھی اس کو مایوس نہ ہونے دو. ہمارے حضرت کیا مایوسی کا گزر نہیں تھا, ہر جگہ امید کی کرن حضرت روشن فرماتے تھے. تو فرمایا کہ مایوس نہ ہو اور اپنی طرف سے جو تلافی کا امکان, جتنے بھی راستے ہو سکتے ہیں ان کو اختیار کرنے کی پوری کوشش کرے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اصحاب حقوق کو راضی کر کے اس کے لیے نجات کا راستہ پیدا فرما دیں گے. تو بھائی یہ توبہ اجمالی اور توبہ تفصیلی یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ناگزیر ہیں, اصلاح کا پہلا قدم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حضرت ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر توبہ کی ایک خصوصیت یہ ہے, اس کا ایک عظیم فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ तौबा इस्तगफार करने का आदि बन जाए तो वो उसको अपनी गलती तस्लीम करने की आदत पड़ जाती है। एक कौम वो है कि जो कभी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, उसका दिमाग उसके अगर हजार बिल्कुल फास्ट गलतियां हो जाएं तो भी मानने को तैयार है। और गलती मानना अपने लिए वह ऐसे समझते हैं जैसे कि हमें कत्ल कर, इतना सख्त उनको मुश्किल लगता है। और जो बंदा तौबा इस्तगफार का आदि होता है तो उसको अपनी गलती मानने में कोई अदना तामुल नहीं होता, बल्कि वो गलती मानने में वो अपने लिए नजात समझता है। तो ये एक मिजाज बन जाता है बहुत लोगों का कि कुछ नहीं है, उनको गलतियों पर मुतनब्बे करते रहो, वो उसकी कोई ना कोई तावील घड़ देंगे, कोई ना कोई उसका मतलब निकाल देंगे कि नहीं यूँ नहीं हुआ था, यूँ हुआ था, या फला वजह से मैंने ये काम किया था। तावीलात का एक दफ्तर खुल जाता है। लेकिन जो बंदा इस्तगफार तौबा का आदि हो उसको अपनी गलती मानने में कोई रुकावट नहीं होती, कोई शर्म नहीं आती, कोई हया दामनगीर नहीं होती, वो समझता है जो है वाकई गलती का एतराफ कर लेना ही मेरे लिए निजात का रास्ता है। वो जो फरमाया गया कि कुल्लू बनी आदम खताऊन व खैरुल खताईन अत्तवाबून, गलत जितने बनी आदम हैं आदम अलैहिस्सलाम के बेटे सबसे खताएं होती हैं, गलतियां होती हैं। कोई अगर अपने आप को गलतियों से पाक समझता है तो उससे बराबर अहमक कोई नहीं। तमाम बनी आदम से गलतियां होती हैं, कुल्लू बनी आदम खता, और लेकिन वह खैरुल खताईन अत्तवाबून, गलतियां करने वालों में सबसे बेहतर वो है जो तौबा करने वाले हैं, अपनी गलतियों का एतराफ करके अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर माफी मांगने वाले हैं। अल्लाह ताला हम सबको उनमें दाखिल फरमा दे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ी, اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله من فضلك ورحمتك مار تمام غناهكم معاف فرما. يا الله من رحمتك مار تمام छोटे बड़े अगले पिछले खुफिया ऐलानिया हर तरह के गुनाहों को माफ फरमा दे। या अल्लाह हमें हमारे घर वालों मुतालिकीन अहबाब सबको हर तरह के गुनाहों से माफियतों से मुनकरात से बचने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें दीन की सही समझ अता फरमा, उस पर अमल की तौफीक अता फरमा, उस पर इस्तकामत अता फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम तमाम हाजरीन और हाजरात को उनके तमाम जायज़ मकासिद में फ़ज़्ल व करम से कामयाबी अता फरमा, सबकी परेशानियों को दूर फरमा, सबकी मुश्किलात को आसान फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुक मिन खैरि मा सअलक मिन अब्दुक व नबीक सय्यिदुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व नऊज़ु बिक मिन शर्रि मा इस्तअआज़ाक मिन अब्दुक व नबीक सय्यिदुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين برحمتك يا ارحم الراحمين। अगले इतवार को भी मजलिस नहीं होगी, एक इतवार का नारा रहेगा।